بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے واجب الاحترام حضرت علامہ صاحب ڈاکٹر نویر امام صاحب اطہر زیدی بھائی بزرگان ملت برادران اسلام میری بہن اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی حسن نواب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمدللہ اتنا اچھا اجتماع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت امام حسین کی یاد میں منعقد کیا ہے اور یہ کیلگری کی ایک روایت بن گئی ہے الحمدللہ کہ یہاں شیعہ اور سنی بھائی سب اکٹھے ہوتے ہیں اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر کے اپنی نجات کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت نواب صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ اس اجتماع کو اس سال منعقد کیا. کئی سالوں سے میں آ نہیں سکتا سکا کیونکہ میں ٹورانٹو میں ہوتا ہوں, لیکن الحمدللہ اس دفعہ انہوں نے پہلے پوچھ لیا تھا مجھ سے, تو میں نے کہا تھا کہ اس سنڈے کو میں یہاں ہوں گا, تو یہ بڑی ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. Now I'm going to talk in English and Urdu both, and I want you, especially the children, the youth, the girls and boys, to pay attention, because I'm going to talk from Islamic point of view, neither Shia nor Sunni. Main Shia maktab e fikr ki baat karunga, na main Sunni maktab e fikr ki baat karunga, main aap se baat karunga Islam ki, aur main aap se Allah ke naam par ek darkhast karunga apne dono bhaiyon se, Shia aur Sunni behno aur bhaiyon se, ki aap ek minute ke liye اپنے مکتب فکر کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے, صرف یہ سوچئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. That's it. Let's come to only one topic. One thing, what Quran says. And why we are here, میں ڈاکٹر نویر صاحب کی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں, ہر سال امام حسین کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں, whether it is an Islamic obligation اور جسٹ ہمارے اپنے سینٹیمنٹس ہیں, ہماری اپنی محبت ہے یا ہمارے اپنے جذبات ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے اکٹھے ہو گئے. کیا یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے؟ میں آپ کو قرآن سے بات کروں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھینٹک حدیث سے اور سنی مکتب فکر کی, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. خاص طور پر ڈاکٹر نوید امام صاحب نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اٹ ہیز بین سٹارٹڈ ریسنٹلی ناٹ بیفور اباؤٹ دی اہل البیت اینڈ اباؤٹ دی ایونٹس آف کربلا دیر ہیز بین یونینیمس اگریمنٹ بٹوین شیعہ اینڈ سنی اسکول آف تھاٹ کہ یہ واقعہ ہوا ہے, یزید ظالم تھا, یزید فاسق تھا, یزید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو شہید کیا, بہت زیادتی کی. دیر ہیز بین نیور اینی ڈس اگریمنٹ. یہ جو چھوٹے سے لوگ پیدا ہو گئے تھوڑے سے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیے گئے, اٹ اسٹارٹڈ اونلی 40-50 ایئرز اگو. باقی مسلمانوں کے اندر تو یہ یونینیمس اگریمنٹ. سو لیٹس گو بیک ٹو مائی ٹاپک اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز لاجک اینڈ ریزن. میں آپ کو بالکل عقلی دلائل سے بات کرتا ہوں بحیثیت مسلمان کے, جس مسلمان. میرے بھائیوں میری بہنوں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے جنتی ہونے کی, جس کے حق پر ہونے کی, جس کے صاحب ایمان ہونے کی, جس کے صاحب کردار ہونے کی, جس کے اچھے ہونے کی اللہ گواہی دے, اور دوسرا انسان ہے کہ جس کی کوئی گواہی نہیں, کوئی گواہی نہیں. ایک منٹ کے لیے اس کو ہم فاسق و فاجر جو ہے اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ اس کی کوئی گواہی نہیں. تو ایک شخص ہے کہ جس کی گواہی اللہ دیتا ہے کہ بھائی یہ بڑا صاف ستھرا ہے, یہ بڑا پاک ہے, اور ان کو میں نے پاک کیا ہے, ان کی صفائی کی میں نے ذمہ داری لی ہے. دوسری طرف ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, اللہ نے کوئی اس کی گارنٹی نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کو حق پر مانیں گے؟ I'm asking you a simple question from Muslim perspective, neither Shia nor Sunni. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سنی مکاتب فکر کے علماء میں یہ بات ہے کہ یہ اہل البیت ہیں. امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، ان کے بارے میں دے ہیز بین یونینیمس اگریمنٹ کہ دے آر پارٹ آف اہل البیت. یہ اہل البیت، اس میں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں. ان اہل البیت کے بارے میں قرآن نے کیا بتایا؟ اللہ نے یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو بخدا یہ امام حسین پہ الزام نہیں، یہ خدا پہ الزام. یہ امام حسین پہ الزام نہیں ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے، یہ قرآن پہ الزام ہے. کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو صاف کیا، یہ کیسے گندے کام کر سکتے. تو یہ امام حسین پہ الزام نہیں ہے بھائی، یہ اللہ پہ الزام ہے، یہ قرآن پہ الزام ہے. تو وہ انسان سوچے کہ اس کا اسلام کہاں چلا گیا، اس کا ایمان کہاں چلا گیا. چاہے اس کی کتنی لمبی داڑھی ہو، کتنی بڑی پگڑی باندھ لے، کتنی اونچی شلوار پہن لے، حضرات محترم ہمارے نزدیک وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ منافقوں سے بھی بدتر ہے کہ جس نے اللہ پہ الزام لگا دیا ہو کہ اس نے ایسے آدمی کو پاک کیا جس سے غلطی ہو سکتی. کامن سینس، اٹس جسٹ اے کامن سینس تھنگ. میں کوئی خطابت میں اور جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت اللہ نے کی ہو اس پر الزام لگانے والے اللہ پہ الزام لگائے. حضرات محترم، دوسری بات یہ کہ سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، انہوں نے جو واقعہ کربلا کے اندر کردار پیش کیا وہ امام حسین ہی کیوں ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں جناب اتنے صحابی تھے اس زمانے میں، انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں دیا؟ That's a logical, reasonable question. بات یہ ہے، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، مجھے بات کو ختم بھی کرنا ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ اجتماع کیوں ضروری ہے. یہ میرا اصل سمجھانا مقصد ہے آج کی اس تقریر میں. دیکھیے، صحابہ کرام نے ساتھ دیا یا نہ ساتھ دیا، بات دراصل ہم کو یوں سمجھنا چاہیے کہ امام حسین ہی کیوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ امام حسین، دین یو ول انڈرسٹینڈ دا ہول تھنگ. دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اتھینٹک حدیث ہے حضرت علامہ تشریف فرمایا آپ پوچھ سکتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں میں جتنے بھی اللہ کے نبی جتنے بھی رسول آئے, حضور نے فرمایا سب سے سخت آزمائش میری امت, سب سے سخت آزمائش اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. تو جب حضور کی سب سے سخت آزمائش, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ایک ایک فرد دنیا میں زندہ ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی آزمائش کا حصہ ہے کہ امام حسین ہی آگے بڑھ سکتے تھے, کہ جب دین اسلام پر حملہ کیا گیا, دین اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, دین اسلام میں خرافات ڈالنے کی کوشش کی گئی, جب اسلامی مملکت کا سربراہ ایک ظالم اور فاسق و فاجر بن گیا, تو حضرات محترم یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کا حصہ تھا کہ دین کو بچانے کے لیے سب سے سخت امتحان انہی کی اولاد میں سے کوئی یہ 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 امتحان اللہ تبارک و تعالی نے لیا. یہ اسی کشمکش کا حصہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیس کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے پیش کیا. حضرات محترم قدرت ہے یہ خدا کی, یہ اللہ کا ایک نظام ہے, میں کچھ سمجھ اس میں کچھ بات نہیں کہہ سکتا. اللہ نے ایسے ہی کام کیے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے سے پہلے نمرود کو پیدا کیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے فرعون کو پیدا کیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب اور ابو جہل کو پیدا کیا, یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ ان کے بدترین دشمن بھی پیدا کیے. تو جب نبی کی اولاد میدان میں آئی تو اس کا بدترین دشمن بھی اللہ ہی نے پیدا کیا, لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں حق اور باطل کی کشمکش میں وہ تو جب امارکہ آزاد ہو جائیں, تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس حق و باطل کے کشمکش میں جب یہ دیکھو کہ حق و باطل میں جنگ ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, جہاد ہو رہا ہے, تو تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دینا, باطل کا ساتھ مت دینا. امام حسین کی اس معرکہ میں, میدان کربلا کے اس واقعے میں حضرات محترم ہماری آزمائش ہے. اور اب میں اب آپ اس طرف کرتا ہوں کہ ہمیں یہ اجتماع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بخدا امام حسین کو یاد کرنا, اہل البیت کو یاد کرنا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ضروری ہے. It's a mandatory that you talk about those people. It's mandatory if you want to safeguard your faith, if you want to safeguard your iman. It's an absolute requirement of Islam and Quran that you associate yourself, you attach yourself with the Ahlul Bayt, because Allah has given them the guarantee of the heaven, and Allah has purified them, and Allah has exalted them. Imam Hussain or Ahlul Bayt generally, ان کے ساتھ ان کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو ری انفورس کریں کہ ہاں بھائی یہ لوگ تھے, یہ لوگ کیوں شہید ہوئے, ان کے ساتھ کیوں ظلم و ستم ہوا, واٹ دے ڈیڈ, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کیا کام کیا ہے. یہ ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. اور کیوں بتانا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے مسلم شریف. ہمارے جو سنی علماء ہیں وہ ایک حدیث حضور کی اکثر سناتے ہیں, لیکن یہ مسلم شریف کی حدیث اکثر بخاری کر جاتی ہے. یہ بھی تو حدیث ہے, اکثر حدیث جو آپ کو سننے کو ملے گی وہ یہ ملے گی جناب حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں جا رہا ہوں دنیا سے, اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور اپنی سنت, ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. یہ حدیث ہے بالکل. لیکن اسی نبی نے جس نے یہ کہا کہ قرآن اور سنت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھامنا, اسی نبی کی اتھینٹک حدیث ہے مسلم شریف کی, کہ اس نے یہ کہا کہ اے میری امت کے لوگوں, میں اب جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جو قرآن ہے اور میری یہ اہل بیت ہے. یاد رکھو حضور نے سنت کے بارے میں نہیں کہا, لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یاد رکھو کل قیامت میں یہ کتاب بھی اور اہل البیت بھی میرے پاس حوض کوثر پہ واپس آئیں گے, یہ دنیا میں ملے رہیں گے, الگ الگ نہیں ہوں گے, ان سے وابستہ رہو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اہل البیت سے وابستگی اللہ نے نجات ان سے وابستگی میں رکھ دی ہے, تو ہم کیوں نہ ان سے وابستگی کا اظہار کریں. اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن اور یہ اہل بیت اکٹھے ہوں گے، یہ میری فطرت اور یہ قرآن ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں، الگ الگ نہیں ہوں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، تو حضرات محترم اور پہلی وہ حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ میں تم کو قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں قرآن اور سنت کے الفاظ ہیں، یہاں قرآن اور اہل بیت کے الفاظ ہیں، تو قرآن دونوں جگہ کامن ہے، دونوں حدیثوں میں جو چیز غیر مشترک ہے وہ سنت اور اہل بیت ہے. بتانا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت اور میری عطرت ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا بالکل بدل ہے، کہ اگر تم نے میری سنت کو دیکھنا ہو، میرے طریقوں کو دیکھنا ہو، میرے عمل کو دیکھنا ہو، میری باتوں کو سمجھنا ہو تو میرے عطرت کے پاس جانا. میری سنت وہاں سے ملے گی، میری حدیث وہاں سے ملے گی، میری باتیں وہاں سے ملے گی، میری پسند وہاں سے ملے گی، میری ناپسند وہاں سے ملے گی، میری سنت کو سمجھنا ہو تو میرے اہل بیت سے وابستہ. That's why we have to associate ourselves with Imam Hussain. That's why we have to associate ourselves with Ahlul Bayt. Because Muhammad sallallahu alayhi wasallam told us that if you want to follow my guidance, you have to follow my Ahlul Bayt. حضرات محترم، یہ اہل البیت کا جو تذکرہ ہے موجودہ دور میں اس کی اتنا ضرورت بڑھ گئی، خاص طور پر سنی حضرات کو، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ مس گائیڈنس کچھ لوگوں نے شروع کر دیا گزشتہ 30-40 سال سے. اینڈ اور چلڈرن آر کنفیوز. ہو یہ رہا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اسپیشلی ہندوستان، پاکستان یا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر بہت زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ جناب شیعہ تو اہل البیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت تو شیعوں کے ہیں، اور سنی صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سنیوں کے ہیں، تو اے سنیوں تمہیں اہل البیت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شیعہ ان کو پسند کرتے ہیں. حضرات محترم، دس از اے ویری اسٹرینج اینڈ اے فورن کانسیپٹ ان اسلام. ہم مسلمان ریگارڈلیس شیعہ اور سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسلک ہیں. اہل البیت کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ حضور سے ان کا نسلی تعلق ہے، اور اس میں کوئی شک. اب آپ کو چند مثالیں دیکھیں، پانچ منٹ ہے میرے پاس، میں آپ کو چند مثالیں سنی مکتبہ فکر سے اہل البیت کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کون ہے؟ ذرا ایک منٹ کی اس سوچئے تو صحیح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، با جماعت نماز ہے، اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، اور اس نبی کے کندھوں پر امام حسین آ کر چھوٹے سے بچے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سجدہ کیے ہوئے ہیں، سر نہیں اٹھاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بعد میں اس ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ڈر لگا آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، میں یہ ڈر لگا مجھے کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں کیا گیا. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا حسین میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اتاروں، جب وہ اپنی مرضی سے اترے ہیں تو میں نے سر اٹھایا. جس حسین کے ساتھ حضور کو اتنی محبت ہو کہ با جماعت نماز کا لمبا کرو، جس امام حسین کے ساتھ حضور کو یہ محبت ہو کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، سامنے حضور کی نگاہ پڑتی ہے کہ مسجد کے سامنے سے امام حسین بچے ہیں چلے آ رہے ہیں گھر سے نکل کر، اور لڑکھڑاتے ہیں، تھوڑا سا ٹکمکاتے ہیں، گر جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ روکتے ہیں. خود کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے جا میرے بچے کو اٹھا لے، خود نے کسی صحابی کو نہیں کہا، کسی کو حکم نہیں دیا، حضور خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے باہر جاتے ہیں، امام حسین کو اٹھا کے لاتے ہیں، ایک ہاتھ میں ان کو تھامتے ہیں، باقی خطبہ ختم کرتے ہیں. امام حسین سے حضور کو اتنی محبت. امام حضرت انس بن مالک کی حدیث آ گئی، یہ لوگ کہتے ہیں جناب شیعوں نے باتیں گھڑ رکھی ہیں، انہوں نے جناب ایسے مرچ مسالہ لگایا، ہوا کچھ نہیں تھا. با خدا لوگ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نریٹ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے امام حسین کا سر کاٹ کے تشت میں رکھ کر ولید کو جب پیش کیا میں وہاں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ولید نے چھڑی لے کر امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے اوپر ان کی ناک پر چھڑی ماری، ان کے لبوں میں چھڑی ماری، تو میں چیخ اٹھا، میں نے کہا ہے ولید تو یہ کیا کر رہا ہے، ان لبوں کو تو میں نے خود دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چومتے ہوئے۔ جن ظالموں کا یہ حال ہو کہ کٹے ہوئے سر کے اوپر، ہم تو کسی انسان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، وہ تو اولاد مصطفیٰ ہے، یہ وہ لب تھے کہ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم تھے کہ حضور حضرت امام حسن کو امام حسین کو ایسے سونگتے تھے جس طرح سے ہم اور آپ پھولوں کو سونگتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ظلم نہیں ہو، اس کو ہم کیسے چھپا سکتے؟ اور آج آپ ضد میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ سب ہسٹری نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی اٹ از ہسٹری اینڈ اٹ از ٹرو دیٹ یزید نے، اس کی فوج نے صحابہ کرام کو بھی قتل کیا، مدینہ شریف کو راؤنڈ ڈالا، بیت اللہ شریف کو آگ لگائی، انہوں نے وہ ظلم کیا کہ اسلامی تاریخ کی بدترین ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم یزید کی فوجوں نے کیا اور یزید نے کیا، اور وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لہذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ طاغوتی طاقتوں کو پہچانے تاکہ ہم وہ حرکتیں خود نہ کریں، طاقوتی طاقتوں کو پہچانے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اور حق کو پہچانے تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اپنی نجات کو حاصل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سر کروں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔
اللہ اکبر،
ماشاءاللہ سہروردی صاحب کو ہم سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی کبھی کبھی ان کا بیان آتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔